لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال تعالى في مقام آخر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسپین یہ یورپ کا ایک ملک ہے. ایسے تو یورپ میں بہت سارے ممالک ہیں لیکن یہ ملک ہمارے لیے اس لیے دلچسپی کا باعث ہے کہ اس ملک میں حضرات تابعین کے دور سے جو اسلامی حکومت قائم ہوئی تقریباً 800 سال تک ایک مثالی اسلامی حکومت یہاں پر قائم رہی. یورپ کے اس ملک کو مسلمانوں نے اپنی بھرپور خداداد صلاحیتوں کے ذریعے سے تہذیب، تمدن اور ترقی کا ایک گہوارہ بنایا ہے اور پورے عالم کے اندر ایک مثالی ملک اس کو تعمیر کیا. اسی اسپین کے اندر مسلمانوں کی ایک زمانے کی پوری دنیا کی سب سے بڑی عالیشان مسجد جامع قرطبہ بھی قائم ہے. اسی اسپین کے اندر حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب الامت منذر ابن سعید رحمہ اللہ اور تفسیر بحر محیط کے مصنف علامہ ابو حیان اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور حضرات اسی سرزمین پر پیدا ہوئے. اس لیے یہ ملک ہمارے لیے بڑا دلچسپی کا باعث رہا ہے. بچپن سے اس کے حالات اور واقعات ہم سنتے تھے اور کچھ مدت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے تھے کہ اللہ اس میں ہے. کئی پہاڑیوں کے اوپر پھیلا ہوا عالی شان یہ باغ ہے اور بنو امیہ نے اپنے دور حکومت کے اندر اس چمن کو آباد کیا تھا. جگہ جگہ کے اوپر تفریح کے لیے بنی ہوئی بہترین لکڑی کی کرسیاں ہیں، پہاڑیوں کے اوپر خوبصورت بہترین پھول اور عمدہ قسم کی پتیوں اور بیلیوں والی شاندار منقش عمدہ درخت، شجر، پودے ہیں. عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے کیسے اس کو بنایا ہوگا. اس باغ میں ہم مختلف جگہوں پر تفریح کرتے رہے، اپنے شاندار ماضی کو یاد کرتے رہے. اسی دوران اس چمن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جگہ جگہ کے اوپر پانی کے چشمے ہیں, اس میں بہترین ٹھنڈا پانی, بہت ہی عمدہ, بہت ہی ٹھنڈا پانی اس کے اندر. میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید آنے والے ٹورسٹ لوگوں کے لیے, سیاحوں کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر کہیں لگے ہوں گے, اس کا بچا ہوا پانی ان نالیوں کے اندر آتا ہوگا. وہ تو پورے باغ میں پھیلے ہوئے ٹھنڈے پانی, بہترین چشمے. اتنے میں نماز کا وقت ہوا, ہم نے وہاں باقاعدہ وضو بھی کیا, ٹھنڈا پانی بہترین مختلف جگہوں پر. اور عجیب بات یہ دیکھی کہ اس باغیچے میں چڑھنے کے لیے, اوپر تک جانے کے لیے جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, اور سیڑھی کے دونوں طرف سہارا دینے کے لیے جو دیواریں بنی ہوئی تھی, ان دیواروں کے اوپر بھی پانی کے چشمے. یہ نظارہ ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ سیڑھی کے دونوں طرف جو سہارا دینے کے لیے دیواریں ہوتی ہے, اس میں بھی پانی کے چشمے بہترین ٹھنڈے. چلتے چلتے ہم نے ہمارے بھائی احمد سے کہا کہ یہاں یہ جو اندر سیکیورٹی والے پولیس کھڑے ہوئے ہیں, ان میں ایک افسر سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ ٹھنڈا پانی آتا ہے کہاں سے؟ تو اس نے جو جواب دیا, اس جواب نے ہمارے دل کو ہلا دیا. اس پانی گورے افسر نے ہم کو جواب میں یوں کہا اسپانی زبان میں کہ یہ ٹھنڈا پانی کہاں سے آتا ہے, ہم کو کچھ معلوم نہیں, یہ تو تم لوگ جاری کر کے گئے تھے, یہ تمہارا جاری کیا ہوا ہے. آج تک ہمیں بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اتنا ٹھنڈا پانی آتا ہے کہاں سے, اور اتنی وافر مقدار کے اندر, اور پورے باغ کے اندر مختلف جگہوں پر اس کے چشمے پھیلے ہوئے. اس نے بہت عجیب و غریب لہجے میں کہا کہ جس زمانے میں یہاں تمہاری حکومت تھی, اس دور میں تم نے یہ چشمے بنائے تھے, اور ہمیں تو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پانی کا نظام کیا ہے. کہا اے اللہ, تو نے مسلمانوں کو کیسا فن اور ہنر دیا تھا. جنت العارف کا نظارہ کرنے کے بعد قصر الحمراء کا وہ حصہ جو لشکری چھاونی کے طور پر استعمال ہوتا تھا, ہم اس طرف گئے. جب ہم وہاں گئے تو عالی شان اونچے اونچے قلعے, اس میں جو سب سے اوپر والا قلعہ ہے جہاں سے پورا غرناطہ شہر نظر آتا ہے, وہ سب سے اونچائی والی پہاڑی کے اوپر ہے. جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس جگہ کو ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا جب ہماری حکومت ختم ہوئی تھی, اور عبد الرحمن الداخل رحمہ اللہ نے جب ایک معاہدہ کر کے قصر الحمراء کی چابی چاندی کی پلیٹ میں رکھ کر کے عیسائی بادشاہ کے حوالے کی تھی, اور عیسائی بادشاہ نے قصر الحمراء کا قبضہ لینے کے بعد قلعے کا سب سے اوپر والا حصہ جہاں اسلامی پرچم ہوا کے اندر لہراتا تھا, انہوں نے اپنا قبضہ دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے چند پادریوں کو وہاں بھیجا تھا, اور وہاں سے ہمارا پرچم ہٹا کر کے صلیب لٹکائی تھی. اس دل خراش منظر کو دیکھنے کے لیے جب ہم پہنچے تو شاید ہم میں کوئی باقی ہوگا کہ جس کو جس کی آنکھیں اور دل رو نہ رہا ہو. ہم وہاں پہنچے تو میرا وضو تھا, مولوی عمران لندنی کا بھی وضو تھا. میں نے ان سے کہا کہ مولوی عمران دیکھو, یہ جگہ صدیوں سے ترس رہی ہے کہ یہاں کسی نے نہ اذان کی آواز دی نہ نماز پڑھی, حالانکہ کسی دور کے اندر یہ ہمارا مرکز تھا. چلو آپ اذان دو, میری بھی عصر کی نماز باقی ہے, آپ کی بھی عصر کی نماز باقی ہے. میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس تھا, اس کے اندر مصلی تھا. میں نے کہا اور کیا ہوگا, یہ سیکیورٹی والے آئیں گے, آ کر کے ٹوکیں گے, ہم تو ٹورسٹ لوگ ہیں, گرفتار تو کریں گے نہیں انشاءاللہ. آپ اذان دو, ہم دونوں با جماعت یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو تو قلعے کے بالکل اوپر والے حصے کے اوپر جہاں عیسائیوں نے اپنی فتح کے بعد سب سے پہلے صلیب لگائی تھی, وہاں ہم نے الحمدللہ باجماعت عصر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی کہ اللہ تو اس عمارت کو دوبارہ تیرے نام سے آباد اور معمور فرما دے. جب ہم نے نماز پڑھی تو اس جگہ کے اوپر حیرت کی بات تھی کہ بہت سے مکمل عیسائی لباس میں ملبوس جوان لڑکے لڑکیاں نیم عریاں کپڑے پہنے ہوئے بعض لوگوں نے ہم سے سلام کیا. جب انہوں نے سلام کیا تو ہم حیرت میں رہ گئے کہ خالص عیسائی شکل صورت والے ہم سے سلام کر رہے ہیں. پھر ان سے گفتگو ہوئی تو پتا چلا کہ وہ نسلن ہمارے عرب مسلمان بھائی تھے, لیکن آج ان کے حالات دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ظاہری شکل صورت ایسی تھی کہ ہمیں ان کو مسلمان کے طور پر پہچاننا بھی ناممکن تھا. انہوں نے اپنا تعارف کرایا, اپنا اسلامی نام بتایا, انگریزی کے اندر وہ گفتگو کر رہے تھے, ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قلعے کے بالائی حصے سے اتر کر کے نیچے آئے اور قصر الحمراء کا اندرونی حصہ جو شاہان اسپین کی رہائش گاہ تھی اس کے لیے تو ٹکٹ آئندہ کل ملنا تھا, اس لیے ہم لوگ واپس لوٹے. جب ہم واپس لوٹے تو پھر آ کر کے ہم اپنی گاڑیوں کے اندر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد ہم چلے, ایک چوک چوراہے کے اوپر ہمیں پہنچنا تھا جس چوراہے کے لیے تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسپین کی مشہور ملکہ کوئین ازابیلا, یہ کوئین ازابیلا اس نے منت مانی تھی اور اپنی منت کی تکمیل کے لیے جب سقوط اندلس ہوا اور اسلامی حکومت ختم ہوئی تو جس چوراہے کے اوپر رانی ازابیلا نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے 70,000 دیندار مسلمانوں کو بیک وقت شہید کیا تھا, اس چوراہے کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ پہنچے. یہاں پانی کے فوارے اڑ رہے تھے اور پتھروں سے بچھا ہوا ایک صحن ہے, چاروں طرف بڑی اونچی عمارتیں ہیں, بیچ میں وہ جگہ ہے جہاں رانی ملکہ ازابیلا نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیک وقت 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا. وہ جگہ ہم نے دیکھی, وہاں قرب و جوار کے اندر کچھ عرب مراکشی مسلمانوں کی دکانیں دیکھی جہاں کچھ مسلمانوں کے انداز کے کپڑے بھی بک رہے تھے. کچھ عرب حضرات, دو چار عرب بھائی مل گئے, ان سے کچھ عربی میں سلام کلام علیک سلیک ہوا, خیر خیریت ہوئی. پھر ہم تھوڑے آگے بڑھے تو گرناتا کا جو مشہور مدرسہ تھا جہاں سے کسی دور میں بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور فقہا پیدا ہوئے, ہم اس کی تلاش کے اندر نکلے. تو چلتے چلتے اسپانی زبان میں ایک بورڈ ہم نے دیکھا, المدرازہ. اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی عمارت ہے جہاں کسی زمانے کے اندر دارالعلوم قائم تھا. اس کے صدر گیٹ کے اوپر ہم پہنچے تو بہت سی قرآن کی آیتیں سنگ مرمر کے اندر نقش کی ہوئی لگی ہوئی تھی اور کھجور کا درخت, چاند ستارہ, یعنی کچھ اسلامی آثار وہاں پر معلوم ہوتے تھے. یہ بہت عالیشان عمارت تھی جس میں سینکڑوں حجرے تھے. اس وقت اس میں گرناتا کی سب سے بڑی یونیورسٹی قائم ہے, उसी अलमदरसा के अंदर हम हैरत की निगाहों से इन मनाजिर को अपनी आंख से देखते रहे और देखने के बाद हम कुछ आगे बढ़े। इसी दौरान और भी कुछ मसाजिद हमें देखने का इत्तेफाक हुआ कि जो इस्लामी हुकूमत के ज़माने के अंदर मस्जिद थी, आज उन तमाम मसाजिदों को चर्च में तब्दील कर दिया गया है। अलामत क्या है? मेहराब मिंबर, मस्जिद के मनारे। और दिल को रुलाने वाली बात तो ये थी कि उन मनारों के ऊपर सलीबे लगी हुई है। हर जगह मस्जिद में कुरान की आयतें मुनक्कश हैं, मिंबर के ऊपर सलीब लगी हुई है, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फर्जी मुजस्समे लगे हुए हैं और मस्जिदों को चर्च में तब्दील कर दिया गया है। ये सब दिल खराश मनाजिर हम देखते रहे। ये जो अल मदरसा का मैंने आपसे जिक्र किया, उसमें आगे चल कर के एक आलिश बड़ा वसी मैदान है। वो मैदान हमारी हुकूमत के ज़माने के अंदर एक बड़ा कब्रस्तान था। हमारे पास तो वक्त नहीं था कि उस मैदान के अंदर जाए, लेकिन हमारे एक साथी जो इससे पहले भी स्पेन का सफ़र कर चुके थे, उन्होंने ये बताया कि इस मैदान में इस वक्त तक कुछ कब्रें खुली हुई साफ नज़र आती है और उस कब्रों के अंदर क़िबला रूह बाकायदा हड्डियों के ढांचे, जिसको हम हाड़ पिंजर कहते हैं, बाकायदा हड्डियों के ढांचे जिनका रुख किबले की तरफ हो, वो खुली हुई कब्रों के अंदर नुमाया तौर पर नज़र आते हैं। इससे उस बात का यकीन हो गया कि यकीनन ये जगह किसी ज़माने के अंदर कब्रस्तान रही होगी। और पता नहीं इस कब्रस्तान के अंदर कौन से वली और कौन से मुहद्दिस और कौन से मुफस्सिर की कब्र हो। वल्लाहु सुभानहू व तआला आलम। इसी शहर गरनाता की जो जामे मस्जिद है, जो जामे गरनाता कहलाती है, इसी जामे गरनाता के सहन के अंदर मलिका अजाबिला और मलिक फर्डीनंड, जिसके हाथ में अब्दुर्रहमान दाखिल ने चाबी सौंपी थी कसरुल हमरा की, इन दोनों की कब्रें भी मस्जिद के सहन में बनाई गई है। और ये अपनी फतह के गुरूर की निशानी के तौर पर कि हम यहाँ फाते बनकर के आए, इसकी निशानी के तौर पर मस्जिद के सहन के अंदर मलिका और राजा फर्डिनेंड की कब्रें बनी हुई है, ये जामे गरनाता के अंदर। मगरिब का वक्त करीब था, हम लोग गरनाता की गलियों के अंदर पैदल चल रहे थे। एक अजीब मंजर लग रहा था, जितने हम थे वही जो है एक इस्लामी लिबास में, बाकी आम जो है ईसाई लिबास। आगे चलते चलते एक जगह आई कि जहाँ बहुत सारी रेस्टोरेंट थी। मुझे खुद संतरा के जूस का मैं शौकीन हूँ, तो मैं तलाश कर रहा था कि कोई रेस्टोरेंट नज़र आ जाए कि जहाँ मैं संतरा का जूस पी लो। तो एक रेस्टोरेंट के ऊपर हम पहुँचे तो एक नौजवान ने मुझसे सलाम किया। मैं हैरत में पड़ गया कि ये कौन मुझे सलाम कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा मस्मुकल करीम, तो उसने अपना तारुफ कराया, वो एक मराकशी अरब था। और भी वहाँ शाम और मिस्र और फलस्तीन के कुछ अरब नौजवानों से मुलाकात हुई, जो जाहिरी तौर पर हम पहचान नहीं सकते कि ये मुसलमान होंगे। वो शराब की दुकानें चला रहे थे या शराब और जूस की मुश्तरका दुकानें लेकर के वो बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ नमाज के लिए कोई जगह है, तो हमारी खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने कहा कि यहीं पीछे आप चले जाइए, एक जगह के ऊपर अभी अभी एक मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह नई कायम हुई है, वहाँ आप नमाज के लिए चले जाइए। हम गलियों से गुजरते हुए पूछते पूछते एक मस्जिद के ऊपर पहुँचे। मगरिब का वक्त करीब था, अजान होने वाली थी, اذان ہوئی، ہم اوپر والے حصے کے اندر پہنچے، امام صاحب کا ہم انتظار کر رہے تھے، تو شرٹ پینٹ کوٹ کے اندر ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے اوپر عربی جبہ ڈال دیا اور مصلے کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. داڑھی بھی ان کی ہونے نہ ہونے کے برابر تھی، کچھ تھی کچھ نہیں تھی. اور جب نماز انہوں نے شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ مالکی المسلک امام ہے، وہ نماز میں ارسال کر رہے تھے. اور یہاں چونکہ مراکش اور مغرب کے امام نافع کی قرات کا عام رواج ہے، تو انہوں نے بے تکلف مغرب کی نماز امام نافع کی قرات کے اندر پڑھائی. نماز کے بعد اور بھی بہت سارے مصلی عرب حضرات سے ملاقات ہوئی، ان سے کچھ خیر خیریت، کچھ دین کی بات مذاکرہ کرنے کا موقع ملا، اور پھر ہم وہاں سے نکل کر کے اپنی ہوٹل کی طرف پہنچے اور جا کر کے ہم نے ہوٹل کے اندر قیام کیا. یہ منگل کا دن تھا جو ہمارے سفر اسپین کا پہلا دن تھا. اس دن کے اندر یہ چند عبرت کی چیزیں دیکھی اور ہم مسجد کے اندر رات کو اپنے ہوٹل کے اوپر عافیت کے ساتھ پہنچ گئے. کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے آئندہ کل کا کیا نظام ہے اس کا مشورہ ہوا، اور پھر ہم آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے حجروں کے اندر پہنچے. مشورے میں یہ طے ہوا تھا، چونکہ رہبروں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو اگر قصر الحمراء دیکھنا ہے تو آئندہ کل الگ صبح آپ کو آنا ہوگا. ہم نے وہاں کے اوقات کے اعتبار سے صبح صادق ہوتے ہی فجر کی نماز اپنے کمروں کے اندر ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنی گاڑیوں کے ذریعے سے قصر الحمراء جانے کے لیے روانہ ہو گئے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی صبح جبکہ ابھی تاریکی تھی شہر کے اندر، کون پہنچا ہوگا ہمراہ کے اوپر، ہم ہی پہلے آج اس کے گیٹ کے اوپر پہنچیں گے. لیکن جب ہم قصر الحمراء کے اوپر پہنچے ہیں، ابھی تو طلوع آفتاب میں کافی دیر تھی، ہم حیرت میں پڑ گئے کہ جہاں ٹکٹ کی کھڑکی ہے وہاں ہمارا نمبر 100 سے اوپر تھا، اور ہمارے آگے 100 سے زیادہ انگریز گورے جوان لڑکے لڑکیاں عورتیں مرد وہ لائن میں کھڑے تھے ٹکٹ کی کھڑکی کے کھلنے کے انتظار میں. دل کے اندر یہ جذبات تھے کہ اللہ، مسلمانوں نے اس زمین کے اوپر کیسے کیسے تعمیر کے نقشے اور تعمیر کی مثالیں قائم کی کہ آج یوروپ کے انگریز اس کو دیکھنے کے لیے الگ صبح اپنی نیند کو قربان کر کے یہاں قطاروں میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک عبرت کی چیز تھی. حالانکہ کھڑکی کھلنے میں 3 گھنٹے ابھی باقی تھے، تقریباً 8:30 بجے کا جب وقت ہوا اور کھڑکی کھلی، وہاں تک میں تو ٹکٹ خریدنے والوں کی قطار پتہ نہیں کہاں تک لمبی ہو چکی تھی، دور دور تک. جب کھڑکی کھلی ہم نے ٹکٹ خریدا اور ہم لوگ قصر الحمراء کے اندر داخل ہوئے. یہ قصر الحمراء مسلمان حکمرانوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اس کو قلعہ اور شاہی محل دو نیت سے اس کو تعمیر کروایا تھا. اس میں عجیب و غریب خوبصورت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عمارتیں ہیں، پانی کے حوض ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ حجرے اور کمرے ہیں، اور جو ہمارے لیے تڑپانے والی چیز تھی وہ ویران مساجد تھی. تین محلوں کے اندر جو ویران مساجد بنی ہوئی وہ ہمارے دلوں کو تڑپانے والی. دیوار پر جا بجا لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، چونکہ یہ خاندان بنو امیہ کا ایک شناختی علامتی نشان بن گیا تھا لا غالب الا اللہ. تو سب جگہ یہی لکھا ہوا ہم پڑھ رہے تھے، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ. حضرت مفتی صاحب مجھ سے فرمانے لگے، بالکل صحیح، لا غالب الا اللہ. کہ جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا غلبہ دکھایا اور ہم لوگوں سے یہ حکومت کو چھین لیا. لا غالب الا اللہ. اس میں ہر جگہ کے اوپر وتعز من تشاء وتذل من تشاء کے مناظر تھے. کتنی عالی شان یہ عمارتیں کہ آج 550 سال تو ہماری حکومت کے خاتمے کے ہو چکے, اس کے باوجود ان عمارتوں کا حسن ایسا ہے جیسا کہ ابھی یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. تو پھر اس دور کے اندر اس کا حسن کیسا ہوگا, بس ایک سوچنے کی چیز ہے. اور محل بھی اتنے شاندار بنے ہوئے ہیں کہ محل میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ پورے شہر کو دیکھ لیا کرتے تھے, دور دور تک ان کی نظریں پہنچ جایا کرتی تھی. محل کے اندر کرے کہ کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم اس ملک کو اپنی آنکھ سے دیکھیں جہاں 800 سال تک ہماری مثالی حکومت قائم رہی. اللہ کے فضل سے سال گزشتہ یعنی 1417 گزشتہ سال 1427 ہجری میں ماہ شعبان میں میرے مشفق اور محسن حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کے ساتھ انگلینڈ کا سفر ہوا, اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق انگلینڈ سے پھر الحمدللہ اسپین کی حاضری نصیب ہوئی. شعبان کے اواخر کے اندر ہماری وہاں حاضری ہوئی. قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت کے اندر اپنی سفر کی کارگزاری عرض کروں, فتح اندلس کے متعلق ایک دو بات آپ سے عرض کر دیتا ہوں. اسپین یہ یورپ کا ایک ملک ہے. ایسے عالم کے نقشے میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا جو آخری ملک ہے مراکش, اس مراکش سے یہ بالکل قریب ترین ہے. بحری راستے سے 22 یا 23 میل کا فاصلہ ہے. مراکش اور اسپین کے درمیان میں چھوٹی موٹی اسٹیمریں رات دن چلتی رہتی ہے, سیاح اسی کے ذریعے سے آمد و رفت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ میں بہت ہی روشن نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دست بابرکت پر خوش نما عمدہ عمدہ محرابیں ہیں, پانی کی حوضیں بنی ہوئی ہے, اور بادشاہ جہاں بیٹھتے تھے اور بادشاہ کے سونے کے کمرے وغیرہ ہیں, خوبصورت باغیچے ہیں, اور ہر جگہ کے اوپر تعمیر کے عجیب و غریب اور انوکھے اور عمدہ نمونے ہیں. ہم بڑی حسرت سے پورے محل کو دیکھتے رہے, اس کے اندر بنی ہوئی عمارت اور حجروں کو دیکھتے رہے. تقریباً 2.5-3 گھنٹے کا وقت ہمارا اس میں صرف ہوا, اور پھر ہم روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور دل کے اندر ایک عبرت لے کر کے اس محل سے رخصت ہوئے. اگرچہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے تو شاید ہمارا پورا دن خرچ ہو جاتا, لیکن آگے کا سفر بھی تھا اور اتنی زیارت پر ہم نے اکتفا کیا, اور ہم قصر الحمراء سے نکل کر کے باہر آئے. اور قصر الحمراء سے نکلنے کے بعد ہمارا آگے کا جو سفر تھا, یہ بدھ کے روز یہ شہر قرطبہ کی طرف تھا, اس کی طرف جانے کے لیے ہم لوگ روانہ ہو گئے. افریقی ممالک کی فتح مقدر فرمائی تھی. بہت سے افریقی ممالک کو حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا, اور کہتے ہیں کہ وسط افریقہ میں جو ایک ملک ہے موزمبک, یہ انہی کے نام سے ہیں. اصل ہے اس کا نام موسیٰ بیک, کثرت استعمال سے وہ بن گیا ہے موزامبک. یہ موسیٰ ابن نصیر کے نام سے اس ملک کا نام بنا ہے. حضرت موسیٰ ابن نصیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک چہیتے سپہ سالار تاریخ اسلام کے جگمگاتے ہوئے ستارے حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 7,000 رفقا کی ایک جماعت لے کر کے اسپین کے لیے روانہ فرمایا. حضرت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ نے مراکش سے اسپین پہنچنے کے لیے 4 بڑی کشتیوں کو استعمال کیا. اسپین کے اندر جہاں آج کل جبل طارق واقع ہے جس کا جدید نام ہے جبرالٹر، جو ساری دنیا میں مشہور ہے جبرالٹر، یہ اصل لفظ ہیں عربی جبل طارق، اس سے بنا ہے جبرالٹر. تو مراکش سے جبرالٹر پہنچنے کے لیے انہوں نے 4 کشتیوں کو استعمال کیا. روایات میں ہیں کہ کشتی پر سوار ہونے کے بعد طارق بن زیاد کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی اور کچھ دیگر اجلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسلحہ سے مسلح ہو کر کے پانی پر چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طارق بن زیاد کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طارق بڑھتے چلے جاؤ، طارق بڑھتے چلے جاؤ. حضور کا یہ مبارک جملہ حقیقت کے اندر فتح اسپین کی بشارت تھی. یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس رفقا آگے بڑھتے ہوئے اندلس میں داخل ہو گئے. جب حضرت طارق کی آنکھ کھلی ہے بے حد مسرور تھے، بہت خوش تھے، اس لیے کہ خواب میں ان کو بشارت مل چکی تھی. جب اندلس کے ساحل کے اوپر اترے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا ہے تاکہ اپنے ساتھیوں کے سامنے فرار کی کوئی راہ باقی نہ رہے. یا تو اس ملک میں اسلام زندہ ہو جائے یا یہ کہ وہ ملک ان کے لیے قیامت تک کے لیے آرام گاہ بن جائے، یا تو اس ملک میں ان کی قبریں بنے یا اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے، اس کے سوا کوئی تیسرا راستہ نہ رہے. یہ آپ کا مقصد تھا کشتیوں کو جلانے کے اندر. بہرحال حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو فتح کی بشارت تو ہو ہی چکی تھی. دھیرے 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 ایک کے بعد ایک فتوحات ہوتی رہی اور ملک اسپین کا اندلس یہ صوبہ ہے، یہ پورا صوبہ آہستہ آہستہ فتح کرتے ہوئے یہ آگے چل بڑھتے گئے اور مکمل اسلامی حکومت اس ملک کے اوپر بفضل اللہ قائم ہوئی، جس کے تفصیل احوال کتب سیر کے اندر موجود ہیں. علامہ مقری رحمۃ اللہ علیہ نے نفح التیت کے اندر بہت تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ابھی ابھی اردو زبان کے اندر بھی خلافت اندلس نام سے کتاب چھپ چکی ہے اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے سفر نامے میں بھی اس کے کچھ حالات آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ملک میں حاضری کے اسباب مہیا کر دیے. انگلینڈ سے ہمارے میزبان خصوصی ہمارے بارڈولی کے جناب امتیاز بھائی گجیا، ان کی طرف سے ہمارے سفر خرچ اور ہمارے برادر بزرگوار مولانا محمد صاحب لیسٹر میں رہتے ہیں، انہوں نے ویزا کا انتظام کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم شعبان کے دوسرے عشرے میں لندن شہر کے اندر ایک ایئرپورٹ ہے چھوٹا سا سنسٹ، وہاں سے ہمارا طیارہ تھا الصباح ہوائی اڈے کے اوپر ہم پہنچے، اور آج کل یوروپی ملکوں کے اندر کچھ ہوائی جہاز کمپنیاں ایسی چلی ہے کہ جس میں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہوتی، سامان بھی ہم محدود لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں مسافروں کا ٹکٹ بہت سستا مل جاتا ہے۔ تو ایسی ایک کمپنی کا انتخاب کیا گیا تھا، ریان ایئر لائنز کا۔ ماشاءاللہ انگلینڈ سے 10 احباب اور تیار ہو گئے، اور دو ہم تھے، کل 12 آدمی کی ایک مکمل جماعت تھی۔ اس میں دارالعلوم لیسٹر کے محتمم حضرت مولانا اسماعیل صاحب بھی شریک تھے، اور ہمارے بھائی کے برادر نسبتی احمد، ان کو خصوصیت کے ساتھ ہم نے اس لیے تیار کیا تھا کہ وہ ایک مدت تک پاناما رہ چکے تھے اور اسپانی زبان سے اچھی طور پر واقف تھے، بہت اچھی وہ اسپانی زبان بول لیتے ہیں، اور ہمیں یہ بات معلوم تھی کہ اسپین کے اندر انگریزی زبان کا چلن زیادہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے کہ یوروپ کے ممالک اپنے اپنے ملک کی زبان اور تہذیب ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ یوروپ کے دیگر ممالک کے اندر انگریزی زبان نہ تو لوگ بولتے ہیں نہ بولنا پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ تعبیر بھی غلط نہیں ہوگی کہ کوئی انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کو تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اتنے متنفر ہے۔ یہ تو ہم ہی دیوانے بنے ہوئے انگریزی کے، اس بات کا ہمیں پتہ تھا، اس لیے ایک ساتھی اسپینش بولنے والے ساتھ میں تیار کر لیے گئے تھے۔ ریان ایئر لائنز کا طیارہ سنسر ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور تقریباً 2 گھنٹے کی پرواز ہوئی لندن سے، اور یہ جہاز جانے والا تھا غرناطا۔ غرناطا کا آج کل اسپانی زبان کے اندر نام ہے گرانادا، اس کو یہ لوگ گرانادا کہتے ہیں۔ جہاز اڑتا گیا، جب گرناطا ہوائی اڈے کے قریب پہنچا تو اب نیچے اترنے والا تھا، اس لیے جیسے جیسے جہاز نیچے ہو رہا تھا، میں کھڑکی کے بالکل متصل تھا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بازو والی سیٹ کے اوپر تھے، میں کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں کہ نیچے بہت وسیع عریض دور دراز تک پھیلی ہوئی پہاڑیاں ہیں، اور پہاڑیوں کے اوپر خوبصورت نقش و نگار ہے۔ اب میں حیرت میں ہوں، میں نے حضرت سے بھی عرض کیا کہ حضرت یہ کھڑکی سے آپ دیکھیے تو صحیح، کتنے شاندار نقش و نگار ہے دور دور تک پھیلے ہوئے، ہزاروں بیگوں کے اندر دور دور تک، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ نقش و نگار کس چیز کے ہیں۔ پھر جہاز اور نیچے ہوا، جب اور نیچے ہوا تو ہم دنگ رہ گئے اس بات کو دیکھ کر کہ یہ جو ہرے بھرے نقش و نگار تھے یہ کوئی اور چیز نہیں تھی، ہزاروں بیگوں کے اندر پھیلی ہوئی زیتون کی باڑیاں تھی، اور اس کو اتنے منظم انداز کے اندر لگایا گیا تھا کہ ہوائی جہاز سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی خوبصورت ڈیزائن ہے، لیکن وہ تو زیتون کے باغ تھے، کھیت تھے، دور دراز تک پھیلے ہوئے اور بڑے خوبصورت انداز کے اندر۔ ہوائی اڈے کے اوپر ہمارا ہوائی جہاز پہنچا، 10 حضرات کی تو برٹش پاسپورٹ تھے، اس لیے ان کو امیگریشن کی کوئی کاروائی نہیں تھی، میرا اور حضرت کا بہت معمولی ہلکا پھلکا امیگریشن ہوا اور ہم لوگ باہر نکل آئے۔ جب ہوائی اڈے سے باہر نکلے تو حیرت میں کہ ہوائی اڈے سے باہر قدم رکھتے ہی ہر جگہ زیتون کے درخت پھیلے ہوئے، اور ماشاءاللہ موسم چل رہا تھا زیتون کا، تو ہرے ہرے زیتونوں کے جھنڈ لگے ہوئے سب جگہ کے اوپر۔ اب یوروپی ملکوں میں ایک سہولت بہت اچھی ہے کہ کار کرائے پر ایسی ملتی ہے کہ ہم کو چابی سونپ دی جاتی ہے، ہم لے کر کے چلے جائیں، वापसी के अंदर वहां जमा करा दे। ऐसी दो कार हमने इंटरनेट के जरिए से पहले से बुक करवा ली थी 12 साथी के हिसाब से, एक बड़ी और एक छोटी, और घरनाता शहर के अंदर एक होटल के अंदर रूम भी बुक करवा लिया था। हमारे दो साथी उसके अंदर हमारे जामिया के एक साबिक फाजिल मौल इमरान लंडनी भी थे, उन्होंने एक गाड़ी संभाल ली और दूसरी गाड़ी अहमद भाई ने संभाल ली, और हम लोग सब रवाना हुए मुतायना होटल के ऊपर जाने के लिए। 4 दिन चल सके इतना खाना हम लंदन से साथ लेके चले थे, क्योंकि इन मुल्कों के अंदर हलाल गिजाओं के बड़े मसाइल है, इसलिए मुकम्मल खाना 4 दिन का हम पूरा अपने साथ लेके चले थे। घरनाता शहर के अंदर जब हमारे कदम पड़े तो दिल के अंदर एक अजीब और गरीब एहसास था कि खुदा ये वही सरजमीन है जहाँ कि चप्पे चप्पे के ऊपर किसी ज़माने में मुसलमानों के कदम और मुसलमानों की सजदे के निशान पड़ा करते थे। आज वहाँ हमारी निगाहें किसी मुसलमान को देखने के लिए तरस रही थी। दूर दूर तक हमने नजर की, एक मुसलमान तक कसम खाने तक नजर नहीं आता था। हमारा जो मुल्क 800 साल रहा उसका ये हाल है। हम होटल पर पहुंचे और सामान वगैरह सेट किया, उसके बाद हमने जोहर की नमाज अदा की। जोहर की नमाज अदा करने के बाद खाने वगैरह से फारिग होकर के नक्शे वगैरह साथ लेके चले थे, तो सबसे पहले ये तय हुआ कि यहाँ पर जो मशहूर और मारूफ इमारत कसरुल हमरा है वो हम पहले देखने के लिए चले। अब वहाँ एक और सिस्टम भी है कि गाड़ियों के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर नुमा होता है जिसमें पूरे यूरोप के महल्ले महल्ले गांव गांव शहर शहर घर घर के एड्रेस अंदर लगे हुए हैं, और उसका ताल्लुक सैटेलाइट से होता है। वो अपनी गाड़ी में लगा दो और जहाँ जाना हो वो सेट कर दो, वो हमारी गाड़ी की रहबरी करेगा आपको कहाँ जाना है किस तरफ जाना है। टमटम कंपनी का ये सैटेलाइट का रहबर हमारे साथ था, हम उसको साथ लेकर चल रहे थे। उसको हमने इशारा दे दिया कि कसरुल हमरा हमें जाना है, तो वो बराबर निशानदेही करते हुए हमें लेकर के चल रहा था। जब हम होटल से निकले तो बिहम्दिल्ला यूरोप के और ममालिक भी देखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन महलों का जो नज्म और गलियों का जो एक मुस्तहकम निज़ाम अंदलुस स्पेन के अंदर हमने देखा, वो यूरोप के और किसी मुल्क में नहीं देखा। मुनज़्ज़म गलियां और मुनज़्ज़म महल्ले और मुनज़्ज़म रास्ते, ये हमारे इस्लामी हुकूमत के दौर की यादगारें हैं। बेहतरीन गलियां, पहाड़ों के ऊपर बने हुए बेहतरीन रास्ते। हमारी गाड़ी चलते चलते कसरुल हमरा के दरवाजे के ऊपर पहुंची तो मैन आलीशान गेट जिसके ऊपर अरबी जबान के अंदर लिखा हुआ अल हमरा, बाकी सारी चीजें स्पैनिश जबान में थी, सिर्फ अल हमरा अरबी जबान में लिखा हुआ था। हम पहुंचे, काफी देर तक हम लोगों ने टिकट की कोशिश की, बाद में हमें पता चला कि आज टिकट मिलना मुश्किल है, आइंदा कल आपको इसका टिकट मिल सकेगा। सयाहों की आज इतनी कसरत है, दुनिया भर से लोग उसको देखने के लिए आते हैं अल हमरा को। बहरहाल अल हमरा का एक हिस्सा वो है कि जो बाग और बागीचों से मुजयन है, जिसका अरबी नाम है जन्नतुल अरीफ, और आजकल स्पैनिश जबान में उसको जेन्यूल इरिफ कहते हैं। उसको यूरो के अंदर वहाँ करेंसी चलती है, हमने 5 यूरो का टिकट खरीदा और जेन्यूल इरिफ के अंदर हम दाखिल हुए। मैं आपसे बयान नहीं कर सकता उस बागीचे का